دریافت فرمایا ہے کہ کوئی جانور بکری گائے وغیرہ قبرستان میں چرتے ہیں یا چرائے جاتے ہیں، کیا یہ شریعت کے خلاف ہے؟ کیونکہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. بالکل بھیا یہ شریعت کے خلاف ہے، بالکل جانوروں کو قبرستان میں داخلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. چار دیواری بنائیں اونچی کہ بکریاں اور مختلف جانور اسے پلانگ نہ سکیں، اور تالا لگا دینا چاہیے جب جانوروں کا زیادہ خدشہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہم نے قبر میں دفنا دیا، کچھ ہو ہی نہیں رہا میت کے ساتھ، یہ شریعت کے احکامات کے خلاف. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایات میں، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو منع فرما دیا، فرمایا کہ قبروں سے ٹیک نہیں لگاتے، یہ میت جو ہے نا اس کو تمہارے اس ٹیک سے تکلیف پہنچ رہی. ایک زندہ آدمی بیٹھا ہے، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے. اسی طرح میت جو ہے جس درجے کا بھی شعور اور یہ چیزیں ہوئی، یہ انقلاب کا موضوع پورا ہو گیا، تو جب اس کائنات کے اسرار پر بحث کریں گے انشاءاللہ، اس نے اگر کوئی موقع ہوا تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا ہے وہاں کیا کیا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو جاتی کہ جانور قبروں پہ اچھلتے کیوں، دوسری یہ چیز ہو جاتی ہے کہ گندگی، قبروں کو، قبرستان کو ان چیزوں سے بچانا ضروری ہے. تیسری یہ چیز ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات لوگ قبر کے کتبے میں کوئی آئے تو کوئی چیز دکھ دیتے ہیں تو یہ جانور اسے گندا کر دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیات کی توہین. ان تمام وجوہ کی بنا پر بالکل قبرستان کو صاف رکھنا چاہیے. گھاس جو اگ آتی ہے اس میں، اس گھاس کو بیچ کے، وہ لوگوں میں سے کسی کی ملکیت نہیں ہے، درخت جو اگاتے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، ان سب چیزوں کو بیچ کر اس کا پیسہ قبرستان ہی میں لگا دینا چاہیے، جو بھی اس کے ضروری اخراجات. پرانے لوگ کہتے ہیں کہ فرض اللہ تعالیٰ کے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صحیح کہتے ہیں بھائی. مطلب ان کا یہ ہے کہ فرض وہ نماز ہے جسے اللہ نے فرض قرار دی ہے، اور سنتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں. حنفی فقہا کے نزدیک 12 رکعتیں سنت موقعہ ہیں، حضور صلی اللہ ہمیشہ پڑھتے رہے، اور مختلف احادیث میں اس کی تائید بھی فرمائی ہے کہ یہ پڑھو. اہل سنہ کا یہ موقف، حنفیہ کا یہ موقف، دو سنتیں فجر کی، 4 ظہر میں فرض سے پہلے 6، 2 بعد میں 8، 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 مغرب کے بعد 12. سب سے زیادہ جو فرمایا وہ صبح کی سنتیں، پھر اس کے بعد جو تاکید کی گئی ہے وہ مغرب کی سنتیں، پھر اس کے بعد جو تاکید کی گئی ہے وہ ظہر کے 4 فرض کے بعد جو 2 سنتیں، وہ اتنی تاکید کی گئی ہے کہ تحاوی الدر میں انہوں نے بحث کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی 2 سنتیں اور 2 نفل جو پڑھتا رہتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، اسے قبر کا عذاب نہیں ہو، اور پھر عشاء کے بعد. تو سب یہ چیزیں سنت طیبہ سے شامل ہیں، کوئی مجبوری مشکل سے چھوڑ دے تو چلو ایک الگ بات ہے، لیکن در حقیقت یہ سنن موقع دان. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ فرض تو ہیں ہی ہیں، یہ جو سنتیں ہیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے تھے، تو کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو نہ صحیح. جو لوگ یہ کہتے ہیں ابھی وہ اجتہاد کے درجے کو نہیں پہنچے، انہوں نے اتنا نہیں پڑھا کہ وہ مجتہد بن جائیں اور ایسے فتوے دیں. وہ تمام احادیث جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ثابت ہے کہ آپ نے مسلسل پڑھا ہے، ان پہ عمل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ نفل ہیں، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو. تو یہ کوئی آدمی ایسا ہو نا جو اس درجہ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہو اور پھر اس کی اہل علم سے بحث مباحثہ اس کے بعد ایک چیز طے کر کے روٹی پکا کے پھر بچوں کے سامنے رکھتی ہے ماں کہ بیٹے یہ ہے اصل. تو جب امت ایک چیز 1500 سال سے کرے اب ضرورت کیا ہے اس میں دخل دینے کی, اور تھوڑے کام ہیں دنیا کے اور کام کرو. نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا پڑھنا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو پیچھے کوئی سند اس کی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یوں کرتے تھے, تابعین تبع تابعین اللہ کا ذکر کرتے تھے نماز کے بعد, اونچی آواز سے بھی ہو جاتا تھا, جیسے اللہ اکبر تکبیر کہہ دینا. جیسے ابھی عید گزری ہے بڑی عید, اس کے بعد تکبیرات کہہ دینا, پہلی سے لے کے اور 13 ذی الحج تک اونچی آواز میں تکبیرات کا پڑھنا, جہاں جہر ثابت ہے اونچی آواز سے وہ کر لو, جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ثابت نہیں ہے نہ کرو. چھوٹی سی بات اور اصول کی بات, اتنی لمبی باتوں میں پڑھنے ہی نہیں. امام صاحب کو دعا کتنی لمبی کرنی چاہیے؟ امام صاحب کی دعا دو ہے, ایک تو وہ ہے جس نماز کے بعد سنن موقعہ نہیں ہے, عصر فجر لمبی دعا مانگے, مقتدی بھی لمبی, بے شک جو مرضی کرے, لیکن جن نمازوں کے بعد سنن موقع ہے ظہر مغرب اور عشاء, ان تینوں میں مختصر دعا مانگنی چاہیے. حتیٰ کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھتے تھے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل الجلال والاکرام, اور کھڑے ہو جائے. بعض جگہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ چوتھا کلمہ آخر تک, اور پھر پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما آتے اللہم لا معطی وغیرہ. یہ ساری دعائیں دو پڑھ کے سنتوں کے لیے جلدی کرتے ہیں. جمعے کی نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دعا, پھر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے, اب گھر جا کے وہ 6 رکعتیں پڑھتے تھے 4 پڑھتے تھے, اس میں ہے اختلاف. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے 4 کو ترجیح دی ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ 6 پڑھتے تھے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ 4 پڑھتے تھے. تو کوفہ والے حنفی فقہ کے ماننے والے اور چلنے والے, انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو لیا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 سنتیں موقعہ ہیں اور 2 سنتیں غیر موقعہ ہیں. اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہے تو کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ پھر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے دوران کتنی بار, یا ایک فرض کے بعد, پھر سنتوں کے بعد, سنتوں کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہوئی, پھر درس کے بعد, پھر ذکر اذکار کے بعد. لیکن فرض نماز کے بعد ہی دعا ہے بس, اس کے بعد انسان کے انفرادی اعمال ہیں. سنتوں کے بعد دعا مانگتا ہے تو ہوگی اس کو کوئی مسئلہ, کرے, ہم کیوں منع کریں؟ وتر کے بعد دعا لمبی مانگتا ہے بیٹھا رہتا ہے, بے شک کرے, ہم کیوں منع کریں؟ مسئلہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ تم یہ غلط کیا, کیوں غلط کام کرے, ابھی دعا مانگ رہا ہے اس کی, ہو گیا مسئلہ کوئی ضرورت پہ, یا اللہ سے مانگنے کو جی چاہتا ہوگا, کیوں آپ سے کہتے ہیں غلط؟ لیکن ان چیزوں کو لوگوں کے لیے لازم کر دینا اور لوگوں کی عمل کی آزادی کو سلب کر لینا, یہ کبیرہ گناہ ہے. جہاں اللہ نے لوگوں کو پابند کیا ہے اسی کے متعلق لوگوں سے تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ یار یہ کام نہیں, اللہ نے پابند. جہاں اللہ نے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی دی ہے, وہاں کون ہوتا ہے پابند کرنے والا؟ سیدھی سی بات, جہاں ثابت ہے وہاں ثابت. اس لیے کوئی ذکر اذکار کرتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, عصر کے بعد اللہ کو یاد کرنا, یہ 2 وقت جو ہے نا بہت برکتوں والے. ہو سکے تو کبھی بھی عصر سے مغرب تک کوئی کام کرے ہی نا, بس بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا. اللہ نے سبح بحمد ربک, اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو. قبل طلوع الشمس, سورج کے چڑھنے سے پہلے, تو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا، اصل وہ وقت ہے ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے اور ایک جگہ فرمایا قبل غروب ہا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے مجھے یاد کیا کرو، تو وہ ہے عصر مغرب. اسی لیے حنفیہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ عصر تاخیر سے پڑھی جائے. سورج 7:15 غروب ہو رہا ہے، عصر 6:15 پڑھی جائے، تو 6 تو ویسے ہی بچ جائیں گے، 10-15 منٹ نماز میں لگ جائیں گے، اور باقی جو کون گھنٹہ رہ گیا نا، اس میں خدا کو یاد کرے، اللہ کو یہ دو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے مالی معاملات میں، تو جس پہ تمہارا دعویٰ ہے نا، جس نے تمہارے پیسے ہڑپ کر لیے، جس پہ الزام ہے، من بعد صلاۃ العصر، مسجد میں ممبر کے پاس اسے عصر کی نماز کے بعد کھڑا کر کے اسے کو قسم کھا کہ تو نے ہمارے پیسے لیے. اس لیے کہ عصر کے بعد جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا مغرب تک، ان پہ بھی خدا کا غضب بھڑکتا ہے، خدا کا غصہ. اور اسی طرح جو تہجد میں کوئی کرتوت کرتے ہیں، ان پہ بھی خدا کا غضب بھڑکتا ہے. یعنی جو عین رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے، اس وقت منہ کالا کرنا ہے، اور کوئی وقت نہیں ملا بھلے یاسی کے لیے. تو اس لیے کزن میرج میں ٹیسٹ کروانا جائے تو یہ کون سا ٹیسٹ کرانا ہے بھائی؟ ہیں اللہ جان، ہمیں نہیں معلوم، اس کی وضاحت لکھ دیں تو پھر کچھ عرض کریں. سوچتا تھا کہ دیوبندی بریلوی کی لڑائی سے نکل کر کیوں نہ ان بزرگوں کو مانا جائے جو ان مدرسوں کے بننے سے پہلے کے ہیں. یہی بات بیان کی گئی جو کہ اچھی لگی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جب دو مکاتب بے فکر بنے تو ایک تیسرا گروہ بھی تھا پیران اعظام کا جو خاموش رہا، کسی کی طرفداری نہیں کی. وہ کون کون سے آستانے ہیں؟ وہ جو ہیں گولڑا شریف، وہ اب تک اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، اور ہندوستان میں بہت سے گھرانے، کندیاں، میاں والی، حالانکہ حضرت مخانون صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، دیوبند کے، اور شاگرد تھے بڑے لوگوں سے، انہوں نے حدیث شریف پڑھی تھی رحمہ اللہ. اس کے باوجود جو دیوبندیت نے ایک لوگوں نے، یہاں کے لوگوں نے شدت پیدا کر لیا، نہیں تھی ایسے، نہیں تھا. ہم نے تو نہیں دیکھا اتنے برسوں میں، کوئی اور دیکھتا ہو تو دیکھتا. عیدگاہ شریف پنڈی میں ان کے جو اکابر تھے، یہ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کچھ نہیں تھا. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، وہ یہاں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے عقائد پہ ایک کتاب لکھی ہے، پہلا ایڈیشن اس کا وہ دے گئے تھے. ہمیں اس کی بڑی تلاش تھی. ہم ان کے جو موجودہ گدی نشین، ان کے والد صاحب رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت بہت محبت سے پیش، بہت زیادہ، کوئی گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھے رہے، دو یا تین نشستوں میں مجال ہے کہ کوئی بات انہوں نے چھیڑی ہو، کوئی کچھ نہیں. کتاب ڈھونڈوائی، افسوس کہ وہ کتاب ملی نہیں. ہمیں اپنی اس کی ضرورت ہے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پہ جو کتاب لکھی تھی، پہلی جو پہلا ایڈیشن تھا، وہ کہاں گیا. اور بہت سے ہندوستان میں تو بہت ملیں گے. مفتی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بریلوی مکتب ہے فکر کے علماء سے پڑھے تھے، اس کے باوجود تعصب نہیں. بھیرا شریف، یہ بھیرا والوں میں ایسا تعصب نہیں. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی تحذیر الناس پہ، انہوں نے تبصرہ کیا تھا. تحذیر الناس حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ دیا تھا احمد رضا خان صاحب نے. تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے صاف تحریر فرمایا کہ جو اس کتاب کو مانتا ہے مولوی قاسم کافر، اور جو مانتا ہے وہ بھی کافر. حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری پڑھے لکھے آدمی تھے، یہ جسٹس غلام علی، مولانا کی عثمانی، یہ سب کے سب ضیاء الحق نے مقرر کیے تھے. تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پہ پہلا جو ان کا تھا وہ لکھا، اور لکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس کو پڑھا، اور جتنی مرتبہ بھی پڑھا ہر مرتبہ نیا لطف اٹھایا. وہ نہیں جانتے تھے کہ ادھر دوسری طرف کافر اور جہنمی قرار دیا گیا, بالکل جانتے ہوں گے. لیکن وہ جو اعتدال اہل سنہ کا خاصہ رہا ہے وہ ان سب لوگوں میں رہا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی سننے والا نہیں اور سطح بھی علمی نہیں ہے. ہم کوئی پڑھے لکھے لوگوں کے دور میں تھوڑے ہی ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا اہل السنہ کا بہت بڑا ٹائٹل وہ اعتدال. بس اہل السنہ کی خصوصیت, نہ تو ہم اہل تشیعوں میں کہ اکابر اور صحابہ کرام اور خلافت راشدہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں, اور نہ ہم دوسری طرف ہیں کہ صحابہ کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کر, نہ ہم اس ایکسٹریم پہ ہیں نہ اس ایکسٹریم. یہ جتنے ایکسٹریمسٹ ہیں, جتنے خارجی ہیں, ایک طرف وہ کافر کافر شیعہ, اور دوسری طرف وہ کہ اولیاء اللہ کی قبریں بھی اڑا دو, یہ کر دو یہ کر دو. ہم دونوں کے درمیان ہیں اعتدال کے ساتھ. ہم اپنا موقف اپنا عقیدہ بالکل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے, لیکن یار یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ تھی. بس کون ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے عقائد پہ پابندی لگا دیں, انہیں کافر قرار دینے کے بعد مارنا بھی شروع ہو جائیں. سبحان اللہ, ایسے انٹرینڈ, ایسے بے تربیت, ایسے بے پیرے جن کو تربیت کی دولت ہی نہیں ملی, ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں تم کتے ہو. چلو یار تم نے کہہ لیا, ختم ہو گئی بات, میں کتا ہوں یا نہیں ہوں, دفع کرو اب اسے. پھر پکڑ لے گا گردن سے, کہے گا بھونکو, میں جو کہتا ہوں تم کتے ہو تو بھونک کے بھی دکھاؤ. بولے یا زمین, یہ حال ہے ان لوگوں, اسی لیے تو دین تباہ ہوا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کیوں یار, ایک آدمی اہل تشیع کے عقائد رکھتا ہے, آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں یار یہ عقیدہ درست ہے. تاریخ ابن اسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے آخری تقریر فرمائی ان کے سامنے یزید کی فوج کے سامنے, اور کہا تم جانتے نہیں ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں, تم کچھ ہوش کرو, کس پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو, تمہیں پتا نہیں ہے تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو کہ میں اہل السنہ میں سے ہوں. ابن اسیر کو اٹھاؤ, آخری خطبہ حضرت رضی اللہ عنہ کا پڑھو, اس قسم کا جملہ مل جائے گا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے, شہادت سے پہلے ارشاد فرما رہے ہیں میں سنی. اب کہاں جائیں, ہم کہتے ہیں حضرت نے جو کہا وہ درست تھا, ہم ان کے پیچھے. اسی لیے یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ یہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے نا, اس کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل. بس یہ فکرہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ انسان کا حسن خاتمہ, مرنے سے پہلے کلمہ اور صحیح عقیدہ نصیب ہو جائے. فرمایا میرے والد کہتے تھے کہ بڑا دخل ہے حسن خاتمہ میں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت کا. تو مخدوم عبد الاحد, میرے والد کے انتقال کا وقت قریب آیا, تو میں نے کہا والد آپ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت رکھنی چاہیے, اچھے طور آپ کا کیا حال ہے اب؟ بس ایک لفظ فرمایا اور کمال, فرمایا سر شاریم, سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں ان کی محبت. اس کے برعکس جو ناسبی ہیں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں, معاذ اللہ, بھلا کہنا تو ان کے نصیب میں کہاں ہے, گالیاں دیتے ہیں, اب کتابیں چھپ رہی ہیں, جس کو دیکھو یزید یزید یزید, کہ مانگا کرو یار اللہ لعلان کہ اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، حجاج ابن یوسف ثقفی کے ساتھ کرے، ان پڑھ اور جاہل ہے اب کیا کرے؟ یہ حجاج ابن یوسف ثقفی جو تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تابعین، اسے کافر کہتے ہیں، یہ اتنے برے لوگ، مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نہ کرے ہم ایک لفظ بھی آپ سے جھوٹ عرض کرے، ہمیں بھی تو اللہ پوچھے گا نا، پوچھے گا نا کہ ایک جگہ دی تھی تم کیا کرتوت کرتے رہے، اللہ کو کیا جواب دیں؟ ہم تعلیم القرآن میں پڑھتے تھے، وہاں ایک ایرانی مہاجر تھا بلوچستان کا، جو حصہ ایران کا ہے یا کہاں کا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن کتابیں بہت بیچتا تھا، ہمیں بھی لپک تھی، پہنچ جاتے تھے، کتابیں بھی دکھاتا تھا، خدا معلوم اس کو کیا بیر تھی، بیر تھا، بیر مذکر ہے مؤنث، اس کو خدا معلوم کیا بیر تھا، ہم پہنچے اور اس نے یزید کی تعریف شروع کی، تو بہت کوفت ہوتی تھی، تو چار مرتبہ عرض کیا کہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ کرے، اور میرا اس سے کیا تعلق ہے، بحث ہے، آپ کتابیں دیں، پیسے لیں، وہ جب بالکل ہی باز نہیں آئے تو ہم لیں، اللہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ بہت بہت خاص خیال رکھے ان کا، بابا عبد الشکور ہے، ہم بہت چھوٹے تھے، بابا ہم کہاں کتابیں خرید سکتے تھے، بابا نے قرض پہ دینا شروع کیا کہ بچے یہ کتاب لے جاؤ پڑھو، 5 روپے کی کتاب ملتی تھی، 2 روپے کی کتاب ملتی تھی، کہاں تھے پیسے، کہاں سے لاتے، اب تک حیات ہیں، 100 کے قریب قریب ان کی عمر ہو گئی ہے، یہ جتنی لائبریری اور اس کا چرچا ہے نا، اس آدمی کے بڑے احسانات ہیں، اللہ دونوں جہانوں میں خاص رحمتیں خاص محبتیں فرمائے، ہم نے ان کو بیچ میں ڈالا، ہم نے کہا آپ لے لیا کریں کتابیں، ہم خرید لیا کریں۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ یزید کے گیت گانے والا اور بنو امیہ کو بہت بلند اور معصوم، اور حجاج کے کارنامے کئی دن تک پتہ نہیں چلا بندہ کیا کام، وہاں مدرسے والوں نے اسے مسافر سمجھ کے ایک کمرہ دے دیا تھا، مر گیا کہیں، اور کمرہ جب کھولا گیا تو تعفن کے مارے کوئی جاتا نہیں تھا، کیڑے پڑ گئے لاش، لاش میں کیڑے پڑ گئے، ہمیں پھر خیال آیا کہ اس سے مجدد رحمت اللہ جو کہا تھا نا، ان کے والد نے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کو اس نے خاتمہ میں بڑا دخل ہے، مدخل عظیم، یہ اس کا الٹا ہے، اس لیے کبھی بھی کبھی بھی ہم کئی مرتبہ اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ بھائی اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں، لیکن کیا ہم اپنے مخالف کا جینے کا حق بھی چھین لیں، اسے بولنے کا موقع بھی نہ دے؟ یار وہ اپنی بات کرتا ہے، اس کے اپنے، آپ کی اپنی بات ہے، آپ کے اپنے دلائل ہیں، آپ بھی آزاد ہیں، وہ بھی آزاد ہیں۔ میرے خاوند نے دوسری شادی مجھ سے کی، اس کے بعد پہلی بیوی کے جو بچے ہیں ان کو تمام چیزیں، جائیداد، پیسہ اور چیزیں جتنی بھی تھیں ساری ان کو دے دی۔ مجھے اب وہ فارغ کرنے لگے ہیں یعنی گھر بھیجنے لگے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ خود بھی پاکستان سے باہر جانے والے ہیں، پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ خاوند جو اپنی زندگی میں جس کو چاہے جتنا پیسہ دے دے، کسی کو محروم کر سکتا ہے، یہ بھی شریعت۔ یہ کہتے ہیں تو مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائی کہ کیا شریعت ایسے ہی ہے حکم اس کا؟ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، مجھے بیماریاں لگی ہوئی ہیں، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور آگے کی زندگی میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، مجھے شریعت کا حکم بتا دیں کہ جائیداد میں میرا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں، جبکہ میں ان کی بیوی ہوں۔ لاہور سے انہوں نے پوچھا۔ بی بی اس ایک سوال میں بہت سے سوال ہیں، مختصر یہ بات ہے کہ جو بھی کہتا ہے نا شریعت کا یہ حکم ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ اگر مفتی ہے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ کس بنیاد پر یہ بات کہتا ہے، اور اگر مفتی نہیں ہے تو اور بھی حرام کام کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر نہ ہو اور لوگوں کا علاج کرنے بیٹھ جائے، بالکل ایسے نہیں ہے. آپ نہیں جانتی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک لڑکا آیا تھا اور دو بچے تھے، شادی ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا، تو اس نے اپنی بیٹی کو زمین پہ مسجد نبوی میں بٹھا دیا اور بیٹے کو دوسری ران پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظلم نہ کر، دونوں کو دو رانوں پہ بٹھا یا دونوں کو زمین پہ بٹھا. جس شریعت نے بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں ہونے دیا وہ بیوی کے بارے میں ایسے ہی رہے گا، یہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے. آپ شریعت کے قانون اور قاعدے کے مطابق اس کی حقدار، جتنی بھی آپ کے شوہر کی زمین جو نقل کی جا سکتی ہے منقولہ اور غیر منقولہ، جتنی کیش، جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ دے تو سکتا ہے جس کو چاہے. اگر آپ کا بیان سچا ہے تو اس نے پہلی بیوی اور بچوں کو دے دی نا، لیکن یہ اس نے ظلم کیا، اللہ کے ہاں پکڑا جائے، اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے وارثوں میں بیوی دوسری. آپ اگر یہ بیان سچا ہے سارا کچھ لکھا ہوا تو اس بنیاد پہ، کیونکہ مفتی اس کا پابند ہوتا ہے کہ جو سوال ہے اس کے مطابق جواب دے، اصل حقائق آپ جانے اللہ جانے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ دوسری بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا حصہ دے، اور اگر وہ حصہ نہیں دیتا تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 90 سال ایک بوڑھا اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مرتے وقت اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا جب وہ اپنے حقداروں میں سے کسی کا حق مار لے، یہ آپ کا حق مار رہا ہے، یہ ظالم ہے، اللہ کے ہاں جا کے اس کی جواب ہوگا. یہاں تک شریعت نے آپ کا حق رکھا ہے کہ کوئی کہ آپ کو طلاق دے دے، اور عدت کے دوران، فرض کر لیجیے اسے طلاق دی، عدت کے دوران اگر وہ مر گیا ہے شوہر تو بھی آپ اس کی وارث بن جائیں، تو بھی آپ کو وراثت ملے. اس کے لیے اب کیا ہو، شرعی قوانین ہوں تو پھر کچھ کیا جا سکتا ہے، جبکہ شرعی قوانین اب ہے نہیں تو ریاست کی عدالت میں جانا چاہیے، پر عدالت میں جا کے اب کیا ہو، عدل ملے نہ ملے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بس بات اتنی ہے کہ یہ صراحتاً ظلم ہے، شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فیصلے فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے نا زبیر، تو زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد صحیح بخاری میں آیا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین تھی، پلاٹ تھا، اس کے نیچے ایک اور پلاٹ تھا. بارشیں جب برستی تھی پہاڑوں پر تو پہلے پانی آتا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین، پھر وہ اس پانی کو زمین کو سیراب کر کے ضرورت کے مطابق آگے بھیج دیتے تھے. ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ زبیر کا بننا اور میرا ملا ہوا ہے اور یہ پانی کو وہاں روک لیتے ہیں حتیٰ کہ زمین ہونے کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر جتنا ضرورت کا ہو لے لیا کرو، باقی لوگوں کو دے دیا، متعین فرما دیا. غور کرو اس جملے پہ، متعین فرما دیا کہ جو چیز جہاں سے آئے گی پہلا حق ان کا بنتا ہے. تم پہ کیوں نہ خدا کی مار پڑے اور تمہیں کیوں نہ خدا رسوا کرے دنیا بھر میں، سب سے پہلا حق سوئی گیس کا بلوچستان والوں کا بنتا ہے، جہاں سے اصل گیس نکلی، وہاں تو تم دو نہیں اور اسلام آباد میں مزے اڑاؤ. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا کر گئے. وہ جو آدمی تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خراب بات اسے کہا، یہ اس لیے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پھوپھو کا بیٹا ہے، کوئی اور ہوتا تو میں دیکھتا. حضور صلی اللہ سخت ناراض، آپ نے کہا تم میرے متعلق یہ تصور کرتے ہو؟ مراد یہ تھی اس کی الفاظ، یعنی کہ میں ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا اپنے رشتہ داروں کی بنیاد. اور میں اچھا ہوتا میں فیصلہ کرتا کہ زبیر اپنی زمین کو پانی لگاؤ اور باقی ضائع کر دو، یہ اچھا ہوتا پھر تمہارے لیے. تو اس لیے کسی کا بھی حق سلب کرنا بالکل ایسے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبیر اپنی زمین ہے, پھر اس کے بعد دوسرا بلوچستان کا اپنا حق ہے, پانی جہاں سے آتا ہے اس کا اپنا حق ہے, سندھ کی کوئی چیز ہے تو اس کا حق ہے, اس کے بعد اس کے قریب ترین علاقے ہم کو دیکھا جائے. شریعت یہ کہتی ہے تو آپ کے معاملے میں تو کسی طرح بھی ہو, شوہر اگر یہ کر رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے, اسے خدا کا خوف چاہیے, اللہ کے سامنے جواب دیں.